بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں, اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران, دوسری مجلس. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ اس سلسلے میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا خلقت کی رانائیاں۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کو معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ امریکہ کے لیے یونان کی بحری قزاقی کا منہ توڑ جواب۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایرانی حدود کے اندر دو تیل بردار بحری جہازوں کو روک لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مسٹر مودی نے ریاست گجرات کے علاقے راجکوٹ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ 8 برس سے انہوں نے ملک کے عوام اور مادر وطن کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپنی حکومت کی گزشتہ 8 برس میں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ملک کے کسی شہری کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی، سب کا وشواس یعنی سب کا اعتماد اور سب کی بھلائی کے حل کے لیے کام کیا اور ملک کو ترقی کی ایک نئی تحریک دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی حکومت اور جماعت پر ملک میں نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت بقول ان کے مہنگائی اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہندو مسلم اور مندر مسجد کی سیاست کو ہوا دے رہی ہے۔ ہندوستان دوست اور ضرورت مند ملکوں کے لیے گندم کی برآمدات جاری رکھے گا۔ ہندوستان نے اپنی غذائی سیکورٹی کے بارے میں تشویش کی بنا پر گندم کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ہندوستان کی جانب سے گندم کی برآمدات اچانک روک دیے جانے کے باعث اس ملک کی بندرگاہوں سے گندم کی برآمدات معطل ہو گئیں، تاہم ہندوستان کے وزیر تجارت و صنعت نے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم پڑوسی اور ضرورت مند ملکوں کو گہوں کی برآمدات جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کو معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے سے روپے کی قدر اور اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائی جاتیں تو ملک کی معیشت پر مزید دباؤ آتا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم مکمل مداوا نہیں کر سکتے لیکن زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ انتہائی غریب لوگوں کو 2000 روپے فی کس وظیفہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8,40,00,000 لوگوں کو وظیفہ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کے ذریعے تصدیق کے بعد انتہائی غریب لوگوں کو ماہ جون سے 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کی شام قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ غریب لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر ماہ مزید 2000 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے 28 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے بحری دستے معاف کیجیے گا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے نے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 2 یونانی بحری جہازوں کو روک لیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق پروڈینٹ واریر نامی بحری جہاز کو ایران کی سمندری حدود میں اسلویہ کے قریب، جبکہ ڈیلٹا پوسائیڈن نامی بحری جہاز کو لنگا کے بندرگاہ پر روک لیا گیا۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران نے ایران میں متعین یونانی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے خبردار کیا تھا کہ وہ ایران کے پرچم تلے سفر کرنے والے تیل بردار بحری جہازوں کو روکنے سے گریز کرے۔ تہران نے یونان کے سفیر پر واضح کر دیا تھا کہ ایرانی پرچم تلے سفر کرنے والے روسی بحری جہازوں کو روکنا اور اس پر لدے تیل کو ہتھیانا بین الاقوامی ڈکیتی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت یونان اور تیل لوٹنے والوں پر عائد ہوگی۔ خلیج فارس کی آبی حدود میں 2 یونانی بحری جہازوں کو روکے جانے سے واضح ہو گیا ہے کہ تہران سمندری قوانین کی پاسداری کی بابت پوری طرح سے سنجیدہ ہے اور قانونی شکنی کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونان نے اس معاملے پر اعتراض اور ایران پر بحری قزاقی کا بے بنیاد الزام بھی عائد کیا ہے۔ حالانکہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یونانی بحری جہازوں کو سمندری قوانین کے خلاف ورزی کی بنا پر روکا ہے، جبکہ ایرانی تیل لے جانے والے بحری جہازوں کو یونان کی بندرگاہ پر روکنا اور اس پر لدا تیل امریکہ کے حوالے کرنا غیر قانونی اور سمندری ضابطوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ایران کے پرچم تلے سفر کرنے والے لارا نامی روسی بحری جہاز پر 7,00,000 ٹن ایرانی تیل لدا ہوا تھا اور اسے 15 اپریل کو یونان کی سمندری حدود میں روک لیا گیا تھا۔ اس کے بعد یونان نے مذکورہ بحری جہاز پر لدا تیل امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ بلا شبہ یونان نے یہ غیر دوستانہ اقدام صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے انجام دیا ہے۔ ایران نے اس معاملے پر یونان سے شدید احتجاج کیا ہے اور محکمہ پورٹ اینڈ شپنگ نے ایک بیان جاری کر کے حکومت ایتھنز سے کہا تھا کہ وہ عالمی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ایرانی بحری جہاز کو آزاد کر دے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوریشیا اقتصادی یونین اور ایران کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کو مزید توسیع دینے کی حمایت کرتا ہے۔ یوریشیا اقتصادی یونین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ اس معاہدے نے یوریشیا اور ایران کے درمیان تجارتی لین دین میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے اختتام تک یوریشیا کی تجارتی لین دین کے حجم میں 73% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی مجموعی مالیت $5 ارب کے برابر ہے۔ یوریشیا اقتصادی یونین کے اجلاس میں سن 2025 تک باہمی ترقی کے روڈ میپ پر عمل درآمد اور ایران سمیت اس تنظیم کے تمام رکن ملکوں کے درمیان مکمل آزاد تجارت کے نئے سمجھوتے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر کے الجزیرہ ٹی وی پر دکھایا جانے والا القسام بریگیڈ کے میزائلوں کا ویڈیو صہیونیوں کے لیے اس پیغام کا حامل ہے کہ القسام کی طاقت کے سامنے ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تحریک حماس کے عسکری شعبے القسام بریگیڈ کے سینئر کمانڈر محمد سنوار نے ایک پروگرام میں جو الجزیرہ ٹی وی سے نشر کیا گیا کہا کہ استقامتی گروہوں کو وہ آخری حملہ جس نے صہیونی حکومت کو سیف القدس نامی جنگ روکنے پر مجبور کر دیا، وہ مقبوضہ علاقوں میں 362 میزائلوں کا فائر کیا جانا تھا۔ فلسطین کے شہاب ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے ترجمان فوزی ورہم نے سنیچر کی صبح الجزیرہ ٹی وی پر القسام بریگیڈ کے میزائلوں کا ویڈیو نشر کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پرچم مارچ نکالنے کے حوالے سے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے درمیان الجزیرہ ٹی وی کا پروگرام اس واضح پیغام کا حامل تھا کہ القسام بریگیڈ پوری طاقت سے جنگ ختم کرنے کی صلاحیت اور عزم و ارادے کا حامل ہے، اور یہی ہماری قوم کے لیے باعث اطمینان ہے۔ یوکرائن کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو کرنے کے بعد آئندہ دنوں میں کیف کو بھاری ہتھیار ملنے کی خبر دی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن کے وزیر خارجہ دیترو کولبا نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ٹیلی فونی گفتگو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاری ہتھیار ہمارے پروگرام میں سر فہرست ہیں اور مزید ہتھیار آنے والے ہیں۔ اس سے قبل کولبا نے مغربی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ یوکرائن کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ توپوں اور مختلف قسم کے میزائل سسٹم کے بغیر ہم روس کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ بھاری ہتھیار پہنچنے کے بارے میں یوکرائن کے اس عہدے دار کا دعویٰ ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ پینٹاگون کے ترجمان جان کوربی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرائن کی اس درخواست سے باخبر ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ جلد ہی نیٹو کی رکنیت حاصل کر لیں گے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واشنگٹن میں فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکاؤسٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت کی مکمل حمایت کرتا ہے، دونوں ملک جلد ہی نیٹو کے اتحادی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بحر بلٹک کے علاقے میں اپنی موجودگی برقرار اور پوری فوجی مشقیں جاری رکھے گا۔ اس پریس کانفرنس میں فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فن لینڈ روس کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے تیار ہے اور انرجی سمیت تمام آپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے نائجیریا میں امریکہ کے بایولوجیکل تجربہ گاہوں کی سرگرمیوں اور منکی پاکس کے پھیلاؤ کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے بارے میں شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کی تابکاری کیمیائی اور حیاتیاتی دفاعی فورس کے کمانڈر ایگور کریولوف کا کہنا ہے کہ ماسکو عالمی ادارہ صحت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا، زاریہ اور لاگوس میں امریکی بجٹ سے چلنے والی حیاتیاتی تجربہ گاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں شفاف تحقیقات کرائے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق نائجیریا میں کم سے کم 4 حیاتیاتی تجربہ گاہیں براہ راست امریکی نگرانی میں کام کر رہی ہیں۔ روسی عہدیدار نے یاد دہانی کرائی کہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹوں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مغربی افریقہ میں منکی پاکس کے وبا نائجیریا سے آئی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق نائجیریا میں امریکی نگرانی میں کام کرنے والی 2 حیاتیاتی تجربہ گاہیں دارالحکومت ابوجا میں، تیسری زاریہ میں اور چوتھی لاگوس میں واقع ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 20 ملکوں میں منکی پاکس کے کم سے کم 200 معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے خبریں سنی، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے، اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام ختم کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھر جس میں آرام سے رات دن میں، جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کی کیجئے گا میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا مروں آب کوثر پلا دیجئے گا مروں آب کوثر پلا دیجئے گا مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا کرم پھر رسول خدا
سمعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگلا پروگرام ہے یادوں کے جھروکے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 خرداد، 26 شوال اور 28 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھائیس مئی سن 1807 عیسوی کو مشہور سوئس ماہر ارضیات لوئس آگاسی پیدا ہوئے. لوئس آگاسی نے فوسیلز اور کرۂ ارض پر گلیشیئروں کے اثرات کے بارے میں وسیع تحقیقات کیں. لوئس آگاسی کی یہ تحقیقات دیگر ماہرین ارضیات اور ماہرین فلکیات کے مطالعات اور ایجادات میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں. لوئس آگاسی نے 1873 میں وفات پائی. اٹھائیس مئی سن 1852 عیسوی کو معروف فرانسیسی مستشرق یوجین برنوف کا انتقال ہوا. وہ سن 1801 میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے اور قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی. سرزمین مشرق، خاص طور سے ہندوستان کی زبان، ادبیات اور خصوصیات میں برنوف کی دلچسپی سنسکرت اور قدیم ایران کی زبانوں کو سیکھنے اور ان کے بارے میں مطالعہ کرنے کا سبب بنی. اس فرانسیسی ماہر مشرقیات کا اہم کام زرتشتیوں کی مقدس کتاب اوستا کے کچھ حصوں کا ترجمہ ہے، جس سے قدیم ایران میں رائج خط میخی پڑھنے کی راہ ہموار ہوئی. چھبیس شوال سن 1293 ہجری قمری کو ایران کے بزرگ عالم دین اور مجتہد آیت اللہ سید عبد المحمد موسوی نے وفات پائی. انہوں نے 7 سال کی عمر سے حفظ قرآن اور دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا اور 24 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. اس کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے. انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں جو سب کی سب قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں. ان کی تصانیف میں شرح عروۃ الوثقی اور ذخیرۃ العباد خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اٹھائیس مئی سن 1940 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں بیلجیم پر جرمنی کی نازی افواج نے قبضہ کر لیا. بیلجیم کی افواج نے برطانوی فوجیوں کی مدد سے جرمنی کے مقابلے میں مزاحمت کا آغاز کیا اور 18 دن تک دفاعی کارروائیاں جاری رہیں، جس کے بعد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ سیووم نے جنگ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا. اس پر عوام ان کے خلاف ہو گئے اور آخر کار اسی بنا پر انہیں 1951 میں سلطنت سے ہٹا دیا گیا. اٹھائیس مئی سن 1964 عیسوی کو عرب لیگ کے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے ہونے کے بعد تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی تشکیل کا اعلان ہوا. تشکیل کے 1 سال بعد پی ایل او کے فوجی بازو فتح نے بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. سن 1974 میں پی ایل او کو مبصر کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں شامل کر لیا گیا اور 1982 تک 100 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کر لیے. اسی سال لبنان پر صہیونی حکومت کی فوج کے حملے کی وجہ سے پی ایل او کے جنگجو لبنان سے انخلاء کرنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد اس تنظیم نے بتدریج مسلحانہ روش کو چھوڑ دیا اور ستمبر 1993 میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے غاصب صہیونی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا. اس کے عوض صہیونی حکومت بھی دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے مقوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کی پابند بنی۔ البتہ صہیونی حکومت نے اپنے دیگر عہد و پیمان کی طرح اس معاہدے کی بھی پابندی نہیں کی اور نہ کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں پی ایل او کی قیادت کی طرف سے صہیونی حکومت کو متعدد مراعات دیے جانے پر بہت سے لوگوں اور فلسطینی تنظیموں کی طرف سے ہمیشہ احتجاج ہوتا رہا ہے۔ سات خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کا آغاز ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پہلی مجلس قانون ساز کا افتتاح ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ مجلس شورائے اسلامی قانون سازی کے ساتھ ہی صدر مملکت اور حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کی بھی ذمہ دار ہے۔ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور اس کے عام اجلاسوں کی کارروائی ریڈیو سے براہ راست نشر کی جاتی ہے۔ May 28, 1998 کو پاکستان نے پہلی بار جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے اپنے روایتی حریف ہندوستان کے جوہری دھماکوں کے دو ہفتے کے بعد صوبے بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 جوہری دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان پر سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی پر دستخط کرنے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ تاہم پاکستان نے مغربی ملکوں کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب تک ہندوستان ان معاہدوں پر دستخط نہیں کرتا، پاکستان بھی ان پر دستخط نہیں کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور سامعین آپ ہماری ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر ہمارے تمام پروگرام آپ سن سکتے ہیں اور خبریں، تازہ ترین خبریں بھی آپ سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ براہ راست پروگرام بر وقت سن سکتے ہیں، اور اگر اس وقت آپ خبریں یا دوسرے پروگرام براہ راست نہ سن سکیں تو اپنی سہولت کے مطابق بھی آپ ان پروگراموں اور خبروں کو بعد میں سن سکتے ہیں۔ آرکائیو میں خبریں اور دوسرے پروگرام دستیاب رہتے ہیں۔ تو ہماری ویب سائٹ دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یادوں کے جھروں کے پروگرام کے بعد اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔ سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک
آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جز میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے، جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
چلا رہا ہے وہی خدا ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بعض عالمی اخبارات میں شائع ہونے والی اہم شہ سرخیوں پر. روزنامہ کیہان جو ایران سے شائع ہوتا ہے, تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں سلام کمانڈر کا پرشکو اجتماع, امریکہ اور دشمن کی کٹ پتلیوں کو 100,000 افراد کا زوردار تماچا. روزنامہ جوان, بعض علاقے اور غیر علاقائی ممالک تکفیری دہشت گردوں کو افغانستان منتقل کر رہے ہیں, قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری شمخانی کا بیان. روزنامہ گارڈین, شیرین ابو آکلا کے قتل کا کیس بین الاقوامی فوجداری عدالت میں داخل ہو گیا. سمی ایران سے شائع ہونے والے اخبار وطن امروز نے لکھا ہے یونان نے مزہ چکھ لیا. امریکہ کی مداخلت اور دباؤ کے نتیجے میں یونان نے اپنی سمندری حدود میں ایران کے آئل ٹینکر پر غیر قانونی قبضہ کیا تھا. ماہرین اسے امریکیوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کو ختم کرنے کی جانب ایک اور قدم قرار دے رہے ہیں. وزارت خارجہ نے سوئٹزرلینڈ کے ناظم الامور کو بلا کر امریکہ کے اس اقدام پر شدید برہمی ظاہر کی اور اسے بین الاقوامی بحری ٹرانسپورٹیشن کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. یونان کے سفیر کو بھی طلب کیا گیا. ڈاو جونز کے مطابق امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں کے بہانے ایرانی جہاز میں موجود تیل کو نکال کر دوسرے ٹینکر میں منتقل کر دیا تاکہ اسے امریکہ لے جایا جائے. رائٹرز نے بھی تین باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کی تائید کی ہے. اور اب خبر آئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی جوابی کارروائی کے تحت خلیج فارس میں یونان کے دو آئل ٹینکروں کو ضبط کر لیا ہے. ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے پہلے انتظار کیا کہ ان دونوں جہازوں میں تیل ڈال دیا جائے, پھر اس کے بعد اسے ضبط کیا گیا. ڈیلٹا پوسیڈن نام کا یہ تیل ٹینکر یونان کے پرچم کے ساتھ جا رہا تھا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ہیلی کاپٹر اور بحریہ کے جنگی جہازوں نے اس آئل ٹینکر کو ایران کی حدود میں منتقل کر دیا ہے جو بصرہ بندرگاہ سے تیل لے جا رہا تھا. دوسرا یونانی جہاز پروڈنٹ واریئر ہے جسے ایران نے ضبط کیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری کمانڈوز اس آپریشن میں شامل رہے ہیں. یورو نیوز نے اس اقدام کو ایران کی جانب سے تنبیہی اقدام قرار دیا ہے. رائے الیوم لکھتا ہے عراقی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ حالات معمول پر لانے کے بارے میں فیصلے پر حزب اللہ نے کیا کہا. حزب اللہ لبنان نے عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ حالات معمول پر لانے والے ہر اقدام کو جرم قرار دینے کو سراہتے ہوئے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جس سے بعض عرب ممالک کے ذلیلانہ اقدام کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. حزب اللہ کے بیان میں عراقی ارکان پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو فلسطینی عوام کے لیے خوشی کا باعث بتایا ہے. حزب اللہ کے بیان میں آیا کہ اس قابل قدر اور دلیرانہ موقف سے عراقی عوام کی حقیقی جذبات, ایمانی جذبے اور سیاسی سوجھ بوجھ کی عکاسی ہوتی ہے. حزب اللہ لبنان کے اس بیان میں مسئلہ فلسطین پر عراق کے ٹھوس اور مستقل موقف کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو نہ کہ امریکی قبضے سے متاثر ہوا نہ ہی معاشی اور سیاسی بحرانوں سے. حزب اللہ نے عرب ممالک سیاسی پارٹیوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ عراق کو نمونہ عمل بناتے ہوئے فلسطین کی حمایت میں اور صہیونی سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. سمن نوائے وقت جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے اگر روس سے سستے تیل کی بات ہوئی تھی تو پی ایس او کے کسی ٹینڈر میں اس کا ذکر کیوں نہیں. پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک. روزنامہ ڈان نے خبر لگائی ہے دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست کی سرخی ہے حکومت آنے پر ہر مسجد کی کھدائی کریں گے, اردو پر پابندی لگائیں گے. تلنگانہ کی بی جے پی صدر نے مسلمانوں کے خلاف کھلے عام زہر افشانی کی۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ پاکستان نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ جون میں انتخابات کا اعلان کریں عمران خان۔ سابق وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ پہلے یہ جون میں انتخابات کا اعلان کریں۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ جون میں انتخابات کا اعلان کیا جائے، اس کے بعد دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ نہ دینے کے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، یہ قانون بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیا اسمبلی قانون پاس کر سکتی ہے کہ خواتین ووٹ نہیں دے سکتی؟ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ ملک چلتا ہی تارکین وطن کے پیسوں پر ہے، وہ سالانہ 31 ارب ڈالر دیتے ہیں پاکستان کو، آئی ایم ایف اور دیگر ملنے والی امداد اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے گئے پیسے کا 5% بھی نہیں۔ ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تھا، ہم نے ایک سال پہلے ساری اپوزیشن کو دعوت دی، ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور ای وی ایم مشین کے معاملے پر سب کو دعوت دی کہ بیٹھے مگر کوئی نہیں آیا، جس کے بعد پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بل منظور ہوا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز نے سرخی لگائی ہے، گیون واپی مسجد سروے کی ویڈیو برسر عام کرنے کی درخواست منظور، 30 مئی کا انتظار۔ گیان واپی مسجد سروے سے متعلق ایک اہم حکم وارانسی ضلع کورٹ نے آج صادر کیا، سروے کی ویڈیو منظر عام پر لانے کی ہدایت دی گئی ہے اور اس کے لیے 30 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، یعنی جلد ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ گیان واپی مسجد کے اندر فوارہ ہے یا شولنگ۔ 30 مئی کو عدالت ویڈیو کے ساتھ ساتھ سروے کے دوران کھینچی گئی تصاویر بھی جاری کرے گی۔ دراصل گیان واپی مسجد کی دیکھ بھال کرنے والی انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی نے ضلعی جج کی عدالت میں ایک درخواست دی تھی، اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ گیان واپی مسجد میں کمیشن نے جو سروے کیا ہے اس کی ویڈیوز اور تصاویر برسر عام کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وارانسی کے ضلع جج کے پاس ہندو فریق کی طرف سے بھی ایک خط بھیجا گیا جس میں کورٹ کمشنر کے سروے رپورٹ پبلک ڈومین میں لانے اور اس کی اشاعت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ ویڈیوز اور تصاویر پبلک ڈومین میں لانے سے ملک مخالف طاقتیں غلط فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور فرقہ وارانہ خیر سگالی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سروے رپورٹ میں کئی اہم باتوں کا تذکرہ ہے، سروے رپورٹ میں دیوی دیوتاؤں کی ٹوٹی مورتیاں، کچھ نقشے ناگ کمل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، باقیات ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ 30 مئی کو جب سروے کے دوران کھینچی گئی تصاویر اور ویڈیو جاری ہوں گی تو بہت کچھ صاف ہو جائے گا۔ سمن مشرق نیوز نے خبر لگائی ہے، ایران 2 دہائیوں میں اینٹی ٹینک میزائل بنانے والے اہم مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے مسلط کردہ جنگ کے دوران ایران نے معمولی ہتھیاروں سے اپنا دفاع شروع کیا، گولہ بارود کی قلت اور RPG-7 جیسے ہتھیاروں کے باوجود اپنی سرزمین کا ایک حصہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جنگ کے 8 سال کے تجربات اور علاقائی صورتحال کی ضرورتوں کے پیش نظر ایران نے ایک ایسے شعبے میں بھی قدم رکھا جسے انتہائی حساس جنگی شعبہ قرار دیا جاتا ہے۔ بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے والے میزائل ایسی پیچیدگی کے حامل ہیں جس کی ٹیکنالوجی اور پیداواری صلاحیت گنتی کے چند ممالک کے پاس ہے۔ اینٹی ٹینک میزائلوں میں تھرمو بیرک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹیکنالوجی اب طوفان 4 اور طوفان 6 اینٹی ٹینک ایرانی میزائلوں اور اس کے لانچروں میں دیکھی جا رہی ہے۔ طوفان 4 5 کلو گرام کا وارہیڈ 100 سے 3500 میٹر اور 178 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ مار کر سکتا ہے، جبکہ طوفان 6 21 کلو کا وارہیڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے 12ویں درخشاں ستارے قائم آل عبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء کرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات دے عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں۔ روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشین ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمل بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے۔ ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا۔ یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی۔ اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا۔ سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا۔ سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا۔ ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے۔
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے۔ ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں۔ ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی۔ جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے۔ ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے۔ اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے۔ ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلان دار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریل سے بنایا جاتا تھا۔ ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا۔ ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے۔ بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں۔ ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے قطبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجوری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گرانقدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی، اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے، جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے۔ چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.